الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کے مستورات کے بیان کے لیے ہم کافی عرصہ فکر مند رہے کہ کون سے عنوانات سلیکٹ کیے جائیں. پھر دل میں خیال آیا کہ عورت کی زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں, تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہر سٹیج پر وہ ایک بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے. مثلا بہترین بیٹی کیسے بن سکتی ہے, بہترین شاگردہ کیسے بن سکتی ہے, پھر شادی کے بعد بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے, پھر بہترین بہو کیسے بن سکتی ہے, بہترین ماں کیسے بن سکتی ہے, بہترین ساس کیسے بن سکتی ہے, اور اللہ کی بہترین بندی کیسے بن سکتی ہے. یعنی زندگی میں جو جو انسان کے مراحل آتے ہیں اس میں اس کو یہ رہبری دی جائے, گائیڈنس دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین کیسے بنا سکتی ہے. اس پر ہم نے مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں تو دو چار کتابیں ملیں مثالی میاں بیوی کے عنوان پر, لیکن جب ان کو بھی پڑھا تو ان میں کوئی اتنا رچ میٹیریل نہیں تھا, اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. ان عنوانات کے میٹیریل کو سرچ کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑی. ہم نے اس کو دینی نقطہ نظر سے بھی چھانا اور پھر ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ میں جو اس وقت لوگوں نے اس کے متعلق کچھ اصول وضع کر لیے ہیں ان کو بھی ڈھونڈا. چنانچہ جب بھی بیان میں یہ کہا جائے گا کہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے تو اس سے مراد ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ, یونیورسٹی آف مشیگن, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا نیو یارک یونیورسٹی یا پینسلوینیا, یعنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے وہ بتائی جائے گی. امید ہے کہ خواتین ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی. پھر دل میں خیال آیا کہ جس طرح عورتوں کو رہبری کی ضرورت ہے مردوں کو بھی تو ہے, لہذا اس دفعہ بیانات کی ترتیب ایسے رہے گی کہ دن میں عورتوں کے سامنے مثالی بیٹی کے عنوان پہ بات ہوگی, رات کو مردوں کے سامنے مثالی بیٹے کے عنوان پہ بات ہوگی. دن میں اگر مثالی شاگردہ کے عنوان پر بات ہوگی تو رات کو مردوں کی مجلس میں مثالی شاگرد کے عنوان پہ بات ہوگی. اگر دن میں بہن کے عنوان پہ بات ہوگی تو رات کو مثالی بھائی کے عنوان پہ بات ہوگی. دن میں مثالی بیوی کا عنوان ہوگا, رات کو مثالی خامد کا عنوان ہوگا. دن میں مثالی ماں کا عنوان ہوگا تو رات کو مثالی باپ کا عنوان ہوگا, تاکہ یہ مجالس جس طرح عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں اسی طرح مردوں کو بھی فائدہ پہنچے. تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے نوجوان بچوں کو, خامدوں کو, بھائیوں کو رات کی ان مجالس میں ضرور بھیجیں, چونکہ یہ عنوانات ایسے ہیں جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اگر ہم مین آور کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں مین آور ایک ایک ٹاپک کے اوپر لگائے گئے, جس کے بعد یہ مواد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت اونچ نیچ رہی ہے۔ کئی ایسے بھی معاشرے گزرے کہ جہاں انہوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ اس کی عبادت ہی شروع کر دی، اس کے بت بنا کے رکھ لیے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عربوں میں گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنی حیوانیت کی بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک قبرستان تھا جس میں ایسے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے محبت پیار سے پیش آنے کی بات کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو ان کے حقوق بتائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اور پھر جوان ہونے پر اس کی شادی کر دے، تو یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے، زیادہ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں محبت کو، نرمی کو مقدم رکھے۔ بلکہ اگر ایک باپ گھر کوئی چیز لائے، اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو چیز پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اس وقت ندامت ہو رہی ہے کہ میں انسان تھا یا میں حیوان تھا، میں نے یہ گناہ کر کیسے لیا؟ نبی علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرا بھی یہی ذہن تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارتی سفر کے لیے کہیں چلا گیا، جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بیوی حمل سے فارغ ہو چکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا ہوا، اس نے کہا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، چلو قصہ تمام ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں دور بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ اتنی آمد و رفت عام نہیں تھی، مہینوں اور سالوں کے بعد رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے تھے تو صحیح خبر کا پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ یہ بچی میری بیوی کے بہن کے گھر پلتی رہی حتیٰ کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. کبھی وہ بہن میری بیوی کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بچی بھی ساتھ ہوتی. میں اسے اپنی سالی کی بیٹی ہی سمجھتا رہا. اب چھوٹی بچی جب گھر میں آتی تو کبھی مجھ سے بات کرتی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی ہنستی مسکراتی تو مجھے اچھی لگتی، تو میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ محبت سے پیش آتا. حتیٰ کہ چند مرتبہ آنے کے بعد مجھے اس بچی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہونے لگی. وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی، میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس سے کھیلتا، اس سے بات چیت کرتا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو ایک دن اس نے ڈسکلوز کیا کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا، اور دیکھیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم باتیں کرتی ہے. میں نے بیوی کی بات تو سن لی لیکن میرے اندر جو ایک حیوانیت تھی وہ بیدار ہو گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کام جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا. اس نے کہا بہت اچھا، لے جاؤ. میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور راستے میں میں نے ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی. تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پہ گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیں. مگر اس کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. میں گڑھا کھودتا رہا کھودتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا. پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دی. وہ بچی رونے لگی، اس نے مجھے پکارا، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے. مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی، اس کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو میں واپس گھر آ گیا اور بیوی کو بتا دیا تو بیوی کیا کہہ سکتی تھی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی، دین سکھایا، اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا سکھایا. اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی نہیں، لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر ماں باپ کو سیکیورٹی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، یہ بڑا ہوگا، بزنس کرے گا، جاب کرے گا، کمائے گا، اور گھر کے لوگوں کے لیے سپورٹ کا کام بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ بچی ہونے کی وجہ سے بزنس نہیں کر سکتی، اور اگر قریبی سے ہی تو اس کی سیکیورٹی کا ساری زندگی مردوں کو ہی خیال رکھنا پڑے گا. پھر بیٹے کے پیدا ہونے سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، اور بیٹی تو کسی دوسرے کے گھر کی زینت جا کے بنتی ہے. اس لیے لوگ بیٹے کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ کم خوش ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اسی طرح اظہار کرنا چاہیے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ حکم دیا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کرے. عقیقہ کا کیا مطلب؟ کہ جانور ایک قربان کرے، کھانا بنائے اور قریبی دوستوں کو رشتہ داروں بلائے، اور یہ اظہار ہے اللہ کے ہاں شکر کا کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے. اور اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو تو وہ دو بکرے قربان کرے، کیونکہ اب اس کے نام بھی آگے چلے گا، نسل بھی آگے چلے گی، تو زیادہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی خوشی کا اظہار تو گویا دونوں کی ولادت پہ ہوا، بیٹی پہ بھی اور بیٹے پہ بھی. اسی لیے جو نیک باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو آداب سکھاتے ہیں. اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی صفت اس کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا. شریعت نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. لہذا دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے. حیا سے مراد یہ کہ صفت ایسی ہونی چاہیے بچی کے اندر کہ وہ غیر محرم مرد کے ساتھ انٹر ایکٹ نہ کرے، اور اگر کرنا بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور اس کے اندر ایک شرم ہو. یہ حیا ایک انویزیبل لباس ہے. جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، یہ حیا بھی ایک انویزیبل لباس ہے، نظر نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے. اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے. آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس. کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آئی کنٹیکٹ کرو اس کے ساتھ، جو انتہائی بری بات ہے. اسی کی وجہ سے پھر لڑکی کے اندر شرم و حیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور پھر کردار کی وہ سب خرابیاں جو آتی ہیں وہ اس لڑکی میں آ جاتی ہیں. مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ ہوتا ہے. چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی، وہ اپنے ساتھ پھر درجنوں مردوں کی زندگی بھی بگاڑتی ہے. قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا تذکرہ ہے. شعیب علیہ السلام ذرا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں. تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو سنبھالنے ہوتے ہیں. چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کے واپس لے جاتی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، بستی کے لوگوں کو، کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے کنویں کے اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے. وہ دو بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا اور ان بچیوں کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا. بچیاں گھر گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ بات سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ. قرآن پاک میں ہے وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک جو بچی تھی وہ آئی اور بڑی باحیا بن کے وہ چل رہی تھی، یعنی اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتا تھا، ایسی وہ باحیا لڑکی تھی، بیٹی تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کی صفت اللہ تعالی کو بہت پسندیدہ ہے. چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاکدامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے، کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا. حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کوسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے. پھر پوچھا علی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فاطمہ سے یہ بات پوچھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اگرچہ میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر روشنی کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے قد لمبا ہے، جسم موٹا ہے جسم پتلا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ فرمانے لگی کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جسامت کے بارے میں کچھ اندازہ کسی غیر مرد کو ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ نکالا جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ صدیقہ اکبر اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی. ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. تو سیدہ شدیق لنہا کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجئے. چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار نے منافقین نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کی کوشش کی مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاکدامنی کی گواہی دی. سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی. بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی. لیکن جب نبی علیہ السلام کی رفیق حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے خود گواہی عطا فرمائی. بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئیں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو گھر کے مشرقی جانب انہوں نے پانی کا انتظام کیا کہ غسل کر سکیں. اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں. جب بی بی مریم نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی. وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، پاک دامن تھی، چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں آ گیا. جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں. لِآہَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں نیک بیٹا ملے. اب بی بی مریم مطمئن ہونے کی بجائے اور گھبرا گئی، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں. تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا. ولم اکو بغیا، اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں. بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا. تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی. ہاں بی بی مریم، آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے. اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاک دامنی کی گواہی لگائے. دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا. چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر دیا جائے. سیدہ فاطمہ تو زہرا اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ میں نے تو دو ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی. پھر تیسرا، اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے، عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح فوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے، وہ سیدھی جنت جائے گی. تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو جب 10 بجے کے قریب میں اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حنانا میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دادا ابو میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. اب ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 4 سال ہے یا 5 سال ہے اس کو بھی یہ سنس ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے مجھے کام کرنے ہیں لہذا میں 1-2 گھنٹے بیٹھ کے جو مطالعہ کرتا ہوں یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو اس دوران وہ مستقل میرے پاس رہتی ہے اور میرے چھوٹے موٹے کام وہ کرتی رہتی ہے پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ نیکی کے اوپر جمی رہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کرنا ضروری ہے ورنہ وہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے مال کی محبت ہوتی ہے کسی بھی عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو پریشان ہو جائے گی میرے جسم میں کیل ٹھونکیں گے آپ کہیں ہاں ہاں سونے کا کیل ٹھونکیں گے کہنے لگی پھر ٹھیک ہے فطری طور پر محبت ہی ایسی ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی اب میں یونشہ فی الحلیت وہ فی الخصام غیر مبین تو دل کے اندر آخرت کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دل کے اندر زہد ہونا چاہیے بچی کی تعلیم کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناقص العقل کیوں کہا گیا بھئی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا برین نہیں ہوتا بہت ان کے پاس ذہن ہوتا ہے بہت عقل ہوتی ہے اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے بھائی بعد میں کرتا ہے کیونکہ بھائی کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ایک ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں ایموشنلی بلیک میل ہو جاتی ہیں ان کے جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں چونکہ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے اور عورتیں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں خوش ہوتی ہیں کسی سے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا میں کوئی نہ ہو بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہوں گی تو کہیں گی نہیں بس یہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہی ہو جائے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو ناقص العقل کہا گیا ورنہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں پڑھائی لکھائی میں اچھے گریڈ لیتی ہیں ڈاکٹر بنتی ہیں انجینئر بنتی ہیں عالمہ بنتی ہیں ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بارش ہوئی تھی فرماتے ہیں ایک جگہ پر پھسلن تھی اور ایک چھوٹی سی بڑی لڑکی وہاں کھڑی تھی تو میں جب گزرنے لگا تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ بچی ذرا دھیان سے گزرنا پھسل نہ جاؤ فرمانے لگے میں نے جب یہ کہا تو وہ بچی مجھے دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی کہ حضرت میں پھسل گئی تو میں اکیلی گروں گی آپ خیال کرنا اگر آپ پھسل گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا. تو فرماتے ہیں کہ بچی کی اس بات نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پھر بچی کے اندر غم گساری کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو. ماں، بہن، بھائی، شوہر سب کے غم کو اپنا غم سمجھے. سائنٹیفک ریسرچ جو ہے بیٹی کے عنوان پر، اس میں اچھی بیٹی کیسے بنے، اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ وہ اچھی بیٹی بنے تو ماہر نفسیات لوگ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگز یو آر ڈوئنگ ٹو پلیز یور پیرنٹس، کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک لسٹ بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی. پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو جلدی ریزالو کر لیا جائے. اور بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، گھر کے کام میں مدد کرے، ماں کی مدد کرے کھانے بنانے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑوں کے دھونے میں، استری کرنے میں، یعنی جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے. اور بیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف سو دیٹ دے مے ناٹ وری، کہ بچی اپنا بھی خیال رکھے، صاف ستھری رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دینا، بالوں میں کنگھی نہیں کی، کپڑے نہیں بدلے، جسم سے بو آ رہی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کا خیال رکھے تاکہ اس کے ماں باپ خوش رہیں کہ ہاں بچی ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہے. کنواری بچی کو اگر بننا سنورنا بھی ہو تو بہت لائٹ میک اپ اس کو کرنا چاہیے، اتنا لائٹ کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے. نیوٹرل میک اپ اس کو کہتے ہیں. تو یہ جوان بچیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے. لسن وین یور پیرنٹس وانٹ ٹو سے سم تھنگ، جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگے وہ محنت سے اس کو کریں. مثلاً ماں باپ نے اسکول بھیجا تو وہ اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں. اگر کوئی گھر کے اندر ایشو ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرے، اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈسکس نہ کرے. جوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، یہاں سے بگاڑ اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایک بچی کی ذمہ داری ہوتی ہے آلویز ٹیل دی ٹروتھ، ماں باپ کے ساتھ آنےسٹ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے. جو بچی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے. لہذا جو بھی ہو اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کر دینی چاہیے. آلویز ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، پیرنٹس پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. پرائیورٹائز یور پیرنٹس اوور ادر ٹاسک، ماں باپ کو باقی کاموں کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. اگر بچی کسی وجہ سے اب اپسٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہے. پھر جوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے گفٹ لاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے گفٹ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے باپ ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دے، اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو فون کرتی رہے، اس سے اس کے اپنے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. زندگی کے جتنے بڑے ایشو ہیں، بچی کو چاہیے کہ کبھی خود فیصلہ نہ کرے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیسیژن مل کر کرے. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے بچپن کے جوک، بچپن کی باتیں، بچپن کی میموریز وہ وقتاً فقتاً بیان کرتی رہے، ماں باپ ایسی میموریز کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ شی شوڈ لرن ہاؤس کیپنگ فرام مدر، وہ اپنی ماں سے ہاؤس کیپنگ کو سیکھنے کی کوشش کرے. انسان کو کام خود بخود نہیں آتا، کوئی سکھاتا ہے پھر کام کرنا آتا ہے. اسی طرح جو بیسٹ ریسیپی ہے فوڈ کا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی امی سے سیکھے. اور بیٹی اپنی جتنی سہیلیاں ہیں ان کا انٹروڈکشن اپنی والدہ سے ضرور کروائے، تاکہ والدہ کو پتہ چلے کہ اس کی سہیلیاں کون کون ہیں اور کیسی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والدین سے کرواتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں، مشکل ان کو فیل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نئی جنریشن ہیں اور یہ ہمارے ماں باپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم ان کا تعارف کیا کروائیں. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے. ایک دن ان کے والد گاؤں سے ان کو ملنے اسکول آ گئے. اب ٹیچر صاحب نے دور سے دیکھ لیا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں، مگر انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اور شہر کے ماحول میں تہبند باندھنا ذرا عجیب سا لگتا تھا. تو وہ ٹیچر صاحب کو برا فیل ہوا، اس حالت میں میرے والد صاحب آئیں گے تو کلاس کے لڑکے کیا کہیں گے کہ استاد صاحب کتنے برے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. چنانچہ جب ان کے والد صاحب آئے کلاس میں تو ٹیچر نے لڑکوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے والد کے دوست آئے ہیں اور میں ان سے ملنے لگا ہوں. اللہ کی شان کہ ان کی یہ بات ان کے والد نے سن لی کہ اس نے میرا تعارف کروایا ہے کہ یہ میرے والد کے دوست ملنے کے لیے آئے ہیں. تو والد صاحب بھی جرت والے تھے، انہوں نے کلاس کے بچوں کو کہا کہ بچوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں ان کے والد کا دوست نہیں ہوں، میں ان کی والدہ کا دوست ہوں. کبھی کبھی بڑی عمر کی بچی اور ماں، اس کے درمیان کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو 13 پوائنٹس آن امپروونگ مدر ڈاٹر ریلیشن شپ، یہ بھی اہم نکات ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں ان کو ذرا پڑھ دوں گا اور آپ خود ہی اس کی تفصیل کو سمجھتے جائیے گا. کہ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ ذرا خراب ہو، ایکویشن اچھی نہ ہو، تو میک دی فرسٹ موو یور سیلف، بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے ایکویشن ٹھیک کرے، وہ ماں کو منائے، یعنی ماں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیٹی کو منائے، بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کو خوش کرے. پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو چینج، یہ ذہن میں مت رکھیں کہ والدہ چینج ہوگی، اس کا جو بیہیویئر برتاؤ ہے وہ تو ہے. ہاں، چینج یور سیلف، بیٹی کو چینج ہونا پڑے گا. پھر تیسرا پوائنٹ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام مدر. چوتھا، نیور بریک کمیونیکیشن ود مدر. کوئی بھی صورتحال ہو، بیٹی کو اپنی ماں سے بولنا بند کرنا یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ورسٹ سچویشن میں بھی بیٹی کی ماں باپ ماں سے بات چیت رہنی چاہیے. پھر بی این ایکٹیو لسنر، بیٹی کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں. ریپیئر ڈیمیج کوئکلی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے. پھر بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ماں جو ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. پٹ یور سیلف ان ہر شوز، تو بات سمجھ آئے گی کہ والدہ یہ بات کیوں کر رہی ہے. پھر بیٹی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، لرن ٹو فارگیو، کہ اگر کسی نے نظر انداز کر دیا یا کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں، تو لرن ٹو فارگیو، معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے. اور ایک خاص بات کہ ماں بیٹی کا ریلیشن شپ جب خراب ہوتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے دوران یہ بچیاں ہمیشہ پرانی باتیں نکال کے لاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا، یعنی جو مردے زمین میں دفن ہو چکے ان کو اکھاڑنا. میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب میاں بیوی میں کوئی آرگومنٹ ہو تو جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے عورت بات کو شروع کرتی ہے، جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، اور اس وقت ایسے ہوا تھا. بھئی جو ہوا تھا ہو گیا، مٹی ڈالو، اب تو اس وقت کی بات کرو نا. تو عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرانی باتوں کو ضرور درمیان میں لے کے آتی ہے. پھر ایک خاص نقطہ کہ ڈونٹ برنگ ان تھرڈ پارٹی ٹو ریزالو یور پرابلمس. بیٹی کو چاہیے کہ کسی تیسری پارٹی کو درمیان میں مت لائے، اپنا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خود ٹھیک رکھے، اس میں کسی تیسری پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. بیٹے اپنے ماں باپ سے شاید اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں روٹیاں بنائی، جب کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں آپ کے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا، پوچھا فاطمہ کیسے آئیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا، چار روٹیاں بنائی، ایک حضرت اجلانوں نے کھائی، ایک حسن نے اور ایک حسین نے اور ایک میرے حصے میں آئی. جب میں کھانا کھانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو آدھی روٹی میں نے کھائی اور بقیہ آدھی روٹی میں نے بچائی اور میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا، اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں کوئی نوالا نہیں گیا. تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا. ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی، چنانچہ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کو سفر میں پوری رات ہی گزر گئی. ابھی ابھی اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات تو میاں بیوی سے محبت پیار کی رات ہوتی ہے. تو نوجوان نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھیں، رات تو ساری گزر گئی اور صبح 8 بجیں گے تو لوگ آ جائیں گے ہمارے گھر میں، لیکن آج ہم 8 بجے کی بجائے 10 بجے صبح کو اٹھیں گے، اور اگر کوئی ملنے والا آیا بھی صحیح تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں. کیونکہ خاوند نے یہ کہا تو بیوی خاموش ہو گئی. اب روٹین کے حساب سے جب صبح 8 بجے تو لڑکے کا والد دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. کیمرہ لگا ہوا تھا اور کمرے میں سکرین پہ وہ میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا باپ باہر کھڑا بیل بجا رہا ہے. بیٹے نے والد کی شکل دیکھی تو اس نے بیوی کو کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس لیٹی رہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، 10 بجے ہم دروازہ کھولیں گے. چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ اور ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا. جب اس نے بیل بجائی تو لڑکی نے سکرین کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پہ کھڑا ہے. اب وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی چونکہ خاوند نے منع کر دیا تھا، مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد ہو، میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں دروازہ نہ کھولوں. چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. جب خاوند نے دیکھا کہ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پہ آئے اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں. تو خاوند نے جب دیکھا کہ بیٹی غمزد کہ میری بیوی غمزد آیا تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ دروازہ کھول دو. تو بیٹی نے والد کے لیے دروازہ کھول دیا. اللہ کی شان کے اس میاں بیوی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے. ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خاوند 100 بندوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا اور بڑا خوشی کے ساتھ ان کا عقیقہ کرتا. 4th نمبر پر ان کے ہاں بیٹی ہوئی. جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے 100 بندوں کی بجائے 200 بندوں کو دعوت میں بلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا اور مینیو بہت اچھا تیار کیا. اس کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے خرچے کو دیکھ کے بیوی نے اسے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے ہوئے، ہر مرتبہ تم نے 100 100 بندوں کو بلا کے دعوت کی، لیکن تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے 200 بندوں کو بلایا ہے اور مینیوں بھی بہت اچھا رکھا اور خرچ بھی بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ تو خاوند نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہے. شی از دی ون ہو ول اوپن دی ڈور فار می. بیٹے دروازہ نہیں کھولیں گے مگر بیٹی بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ ضرور کھولے گی. اللہ تعالی
ہماری بیٹیوں کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے اور انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے.
سبحان ربی العال الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اے اللہ اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ ان رمضان کے ایام کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا. اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا. اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا، روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آمین کہہ رہی ہوتی ہیں. میرے مالک، ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ تو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. میرے مالک، اس آگ سے خلاصی کے عشرے میں ہمیں بھی آگ سے خلاصی نصیب فرما. اللہ آگ سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ، تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ، جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے. اللہ، جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اللہ، جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. اللہ، اس کوتاہی کو معاف فرما. اللہ، آپ کے محبوب نے فرمایا، رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اے اللہ، ان لاکھوں کروڑوں میں اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما. اللہ، ہمیں بھی شامل فرما. اللہ، آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں میرے مالک، ان کے آنے کو قبول فرما. اللہ، ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، گھر پہ عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں, میرے مالک آپ بھی لحاظ فرما لیجئے, اے اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, میرے مالک معاف کر دیجئے, اے اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ آج جو مبارک باتیں کی گئیں اے اللہ ان پر عمل کی توفیق کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ہمیں نیک بیٹی بننے کی توفیق عطا فرما, اللہ نیک بیٹا بننے کی توفیق عطا فرما, اللہ نیک ماں بننے کی توفیق عطا فرما, میرے مالک نیک باپ بننے کی توفیق عطا فرما, میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ نے ہمارے اوپر جو اے اللہ حقوق ڈالے ہیں, اے اللہ ان حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ دنیا میں اپنے حقوق ادا نہیں کریں گے, بیٹی باپ کا حقوق ادا نہیں کرے گی, والدین بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے, حقوق لینے والے قیامت کے دن آئیں گے اور نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا سب سے مسکین انسان وہ ہوگا جو دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ساری نیکیاں حقوق لینے والے لے جائیں گے. اے اللہ اس دنیا میں حقوق کی ادائیگی صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ ان مبارک الفاظ کو اپنے پلے سے باندھ لینے کی توفیق عطا فرما, میرے مالک ہماری اصلاح فرما. اللہ تیرے بگڑے ہوئے بندے ہیں تیرے نیک بندوں کے پاس پہنچ گئے ہیں, اللہ اب بھی اگر اصلاح نہیں ہوئی تو میرے مالک کہاں جائیں گے, اللہ کہاں جائیں گے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پر آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اللہ جس نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے, وہ دوسرے بند در پہ چلا جاتا ہے, اللہ دوسرا بند ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے, اگر یہ در بند ہو گیا میرے مالک کوئی اور در نہیں. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ ہم بگڑے ہوں کی اصلاح فرما, اللہ بگڑے ہوں کی اصلاح فرما. اللہ داغی دل لے کے حاضر ہوئے ہیں, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ نے اپنے مبارک کلام میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین, کہ میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. میرے مالک ہم بھی تو آج توبہ کر رہے ہیں, اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اور اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان, میرے مالک ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے وے کاموں کا ہونا آسان فرما، میرے مالک الجھے وے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور اے اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے کے در پر آ گئے ہیں، میرے مالک اب اصلاح کا معاملہ بھی فرما دی، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔